أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کیا موجود تھے تم جس وقت قریب آئی یعقوب کے پاس موت، جب کہا یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے، ہم بندگی کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادوں کے معبود کی. تیرے باپ دادے یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ امتیں گزر چکی ہیں، یا وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، واسطے جو انہوں نے کیا اور واسطے تمہارے جو تم نے کیا، اور تم سے نہیں پوچھو ہوگی ان کے کاموں کی. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست. کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی وہ راہ، ہم نے اختیار کی ابراہیم کی راہ، اور جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ابراہیم پر اور جو اترا اسماعیل پر اور جو اترا اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو اترا اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم نہیں فرق کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان کسی ایک میں بھی، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں. سورہ بقرہ کی 133 سے لے کر 136 تک چار آیتیں آپ کے سامنے پڑی گئی ہیں. اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کا کام آپ کو دیا گیا وہ تین چیزوں پر تھا. ربنا وبعث فیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیاتک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا فرما لی تو آپ نے ایک دعا مانگی کہ اللہ ان میں ایک رسول جو تیری آیتوں کو ان پر تلاوت کر کے سنائے، اور کتاب اور حکمت کی باتیں بھی سکھلائیں، اور ان کا تزکیہ کرے، اور یقیناً وہی بڑا زبردست بڑا حکمت والا ہے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا کے فرض منصبی میں یہ تین باتیں ہیں، یاد رکھو، جو گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی شرح و بسط کے ساتھ. ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا مقصد تعلیم کتاب اور حکمت. تو تعلیم کتاب میں تو کتاب اللہ کی تفسیر کے قرآن کریم کو بیان پڑھنا سکھلانا اور پڑھنے کے ساتھ اس کے معانی بھی سکھلانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. جب آپ پر قرآن پڑھا جائے تو آپ بھی قرآن پڑھیے, اس کی قراءت کیجئے, اس کی تلاوت کیجئے, پھر اس کا سمجھانا بھی ہمارے ذمے ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر اس کا سمجھانا ہمارے ذمے ہے. اور تیسرا مقصد تزکیہ نفس. اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں ضروری ہیں ایک مومن ہونے کے لیے وہ دو چیزیں ہیں, یاد تین چیزیں ہیں یاد رکھو, تلاوت کلام اللہ, پھر اس تلاوت کلام اللہ کو صحیح پڑھنا, الفاظ کی صحیح تصحیح, مخارج اور صفات کی اور اوقاف وغیرہ کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا, اور قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا جس طرح وہ اتارا گیا. یہ ضروری ہے. ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں, خصوصاً اعجمی لوگ, لیکن ہم اس کے مخارج اور صفات کا خیال نہیں رکھتے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں کبھی کبھی. اسی طرح رمضان کے اندر, تراویح کے اندر جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں یا سنتے ہیں, وہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح سنا جائے جس طرح قرآن کریم اترا ہے. ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ ورتل, اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا. الحتم بالقرآن, وہاں کسی جگہ علامہ جزری رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا یہ لازم ہے. من لم یجود القرآن آثم, جو قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھتا ہے وہ قرآن کریم کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے, وہ کو گنہگار ہوتا ہے. اسے معلوم ہوا کہ صرف لوگوں کی خواہشات کے لیے کہ مولانا بہت پاس پڑھ رہے ہیں, ایک سانس کے اندر سورہ فاتحہ حضور نے کبھی نہیں پڑھی, سمجھے نا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, کم از کم ایسا پڑھو کہ الفاظ تمہارے سمجھ میں آ جائیں, یہ ضروری ہے. تو تلاوت کے الکلام پاک, اس کے بعد اس تلاوت کو سمجھنا, اور سمجھنے کے لیے اگر آپ عاجمی ہیں تو کسی عالم سے سمجھیں, کسی قرآن کریم کے جاننے والے سے سمجھیں. اور تیسری بات اور اسی میں آتی ہے سنتوں کو بھی سمجھنا. اسی لیے ہمارے اس مسجد کے اندر دونوں سلسلے قائم ہیں, تلاوت کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر جو درس قرآن کے روپ کے اندر اور طریقے کے اندر آپ کے سامنے تقریباً 26-27 سال سے آپ کے سامنے, بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کے سامنے وہ پڑھی جا رہی ہے قرآن کریم کی تفسیر, اور تقریباً 20 سال کے عرصے سے اتوار کے روز عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث بھی اسی نیت سے پڑھائی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے, تاکہ قرآن اور سنت سے ہمیں سمجھنے کو بھی ملے اور ہماری محبتیں ان سے قائم ہو. ہم لوگ بس تلاوت کر لیتے ہیں, قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم پر جس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ عمل نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیسری بات یہ فرمائی کہ تزکیہ کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو پڑھنا, پڑھنے پھر سمجھنا, تو یہ دو چیزیں ہوئیں. لیکن اس سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو کے جو صحیح سمجھنے والے ہیں ان سمجھنے والوں سے قرآن کریم کو سمجھنا, اس سے معلوم ہوا دو چیزیں ضروری ہیں. ہمارے لیے کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں جو اوپر صفت بیان کی گئی، یا ہم جس صراط مستقیم کو مانتے ہیں، مانگتے ہیں نماز کے اندر، وہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ جن پر انعام فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہمارا راستہ اگر ان چار راستوں میں منحصر ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ان چار راستوں کے علاوہ ہیں تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، انی ترکتو فیکم ما ان اخذتم لن تدلو کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، یہ آپ نے فرمایا تمہارے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اولاد اور اہل بیت۔ کسی جگہ فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد میرے صحابہ میں سے ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو، یہ ان کے خلافت کی طرف اشارہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اوپر والی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے طریقے کو اختیار کرو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرو۔ اصلاح انسان کے لیے صرف تعلیم صحیح کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے۔ جب آپ کو لگے کہ بھئی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو بہترین ہے، قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہے، قرآن سے اور سنت سے اس کی زندگی وابستہ ہے، تو ایسے آدمی کو آپ لوگ ان کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہنے والے ہیں ہر عمل کے اندر۔ اس کے بعد والی آیتیں کہ کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے پھرنے والا یہ وہی ہو جگا جو بے وقوف ہوگا، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ الا من صفیہ نفسہ، البتہ تحقیق کہ ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی، وہ نیکوکاروں میں سے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ جبکہ تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم، اسلام لے آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام تو مومن تھے، مسلمان تھے، پھر اسلام لانے کا کیا مقصد؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو تھے ہی مومن، بلکہ ان کے آگے فرمایا اوپر والی آیت میں کہ ہم نے اس کو دنیاوی زندگی میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے، تو پھر اسلام لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر حال کے اندر انسان اللہ کا تابع دار بن جائے، یہ اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تابع دار بننا۔ سر سے لے کر پیر تک کی ہماری زندگی قرآن اور سنت پر آ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم تو لرب العالمین، میں تمام عالم کے پروردگار کے لیے حکم بردار ہو گیا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ شریعت کے تابع ہمیں ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے، یاد رکھو۔ کسی مسئلے کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہو یا کسی مسئلے کے اندر اگر وہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کسی عالم سے پوچھیں، یا مسئلے کو توڑ مروڑ کر اس کو اپنی فیور میں لانے کے لیے اسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظوں سے کھیلنا ہے، یاد رکھو۔ یہ جیسے پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں، تو آج کل ہم لوگوں کی بھی یہی حالت ہو گئی۔ تو یہ اصل میں مسلمان ہونے کا صحیح مصداق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا صحیح مصداق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر ہم اپنی زندگی کو ڈال دیں۔ کیوں کہ اسلام ہی یہ مذہب ہے. انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں اسلام لایا رب العالمین نے. جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اپنے رب کی اطاعت اختیار کرو, انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی. اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کے خطاب کا جواب تو بظاہر یہ تھا کہ اسلم تو لگا, یعنی میں آپ کی اطاعت اختیار کر لی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یہ فرمایا اسلم تو لرب العالمین. یہ رعایت ادب کے ساتھ اور حق تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا بھی اس میں شامل ہو گئی جس کا مقام تھا. دوسرے اس کا بھی اظہار ہو گیا کہ جو میں نے اطاعت اختیار کی ہے وہ کسی پر احسان نہیں کیا ہے, بلکہ میرے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا, یعنی ضروری تھا, کیونکہ وہ رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار ہے, سارے جہاں اور جہاں والے اس کی اطاعت کے سوا کسی کو کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا اگر کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائے, اسی کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے, اور جو شخص اسلام کے سوا دوسرا طریقہ یا دوسرا مذہب اختیار کرے وہ قابل قبول نہیں ہے. جتنے دین اور مذہب مختلف انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم لائے ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے وقت کے اندر اللہ کے نزدیک مقبول تھے, اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہو, اگرچہ ان کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے, دین موسیٰ کہہ دیا جائے یا دین عیسوی کہہ دیا جائے یا یہودیت کہہ جائے کہ آ جائے یا نصرانیت کہا جائے, مگر حقیقت سب اسلام کی ایک ہی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ اطاعت حق. البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام بھی تجویز کیا ہوا سماکم المسلمین, اور اپنی امت کو امت مسلمہ کا خطاب دیا. یہ سب سے بڑا خطاب ہے, اور اسی کے لیے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے ہمارے پروردگار بنا دیجئے ہمیں دونوں یعنی ابراہیم کو اور اسماعیل کو مسلمان, یعنی اپنا فرما بردار, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو آپ اپنا فرما بردار بنائیے. آگے اللہ تعالی ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا اور مسلمان ہونے کی حالت کے اندر ہماری موت کا آنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ضرور بالضرور موت نہ آئے تمہاری مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تم بجز مسلمان ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا. اب رہی بات یہ کہ موت کے وقت تک تو کس کو پتا ہے کہ کس پر ہماری موت آئے گی, تو اصول ایک بدلا دیا گیا, اور وہ اصول یہ ہے کہ تحشرون کما تموتون و تموتون کما تحیون. تمہارا حشر اس حال میں ہوگا جس حال میں تمہاری موت آئی ہے, وہ تموتون کما تحیون, اور تمہاری موت اس حال میں ہوگی کہ جس حال میں تم نے زندگی گزاری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اس طرح گزارنا جس زندگی کو لے کر اور جس طریقے کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, معلوم یہ ہوا کہ مؤمن ہونے کی اور مسلمان ہونے کی حالت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا مرتے دم تک, یہ بڑی بات ہے. یاد رکھو دین کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنا, اپنا فائدہ ہے تو دین کے ساتھ وابستہ رہے, جب فائدہ نہیں ہے تو دین سے الگ ہو گئے, تو یہ منافقانہ چال ہے, یاد رکھو, اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ موجود تھے جس وقت کہ موت حاضر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو 12 بیٹے تھے ان کو بلایا اور ان سے ایک عہد لیا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا کہ تمہارے معبود کی اور تمہارے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق جو وہی ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ امت پہلے گزر چکی، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کیے، تمہارے لیے وہ عمل ہوں گے جو تم کماؤ گے جو تم کرو گے، اور نہیں پوچھ گر ہوگی ان لوگوں کے اعمال کے متعلق تم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے کوئی دولت دین اور اخلاق سکھانے کے برابر نہیں ہے۔ دیکھو نبی ہے اور اپنے مرنے کے بعد ان کو کوئی فکر ہے کہ بچے کون سے دین پر رہیں گے، ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنی گاڑیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنے بنگلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اس کو کیسے انجام دیں گے، ہمیں اس کی فکر ہوگی کہ بڑی محنت سے ہم نے کمایا ہے، کہیں آنے والی نسلیں ان کو ضائع نہ کر دے۔ ہم لوگ ان کے ایمان کی اور عمل کی فکر نہیں کرتے، اللہ کا نبی کو سب سے بڑی فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچے، حالانکہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے عہد لے رہے ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح اور فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ دی جائے۔ دو حکمتیں ہیں اس میں، ایک طبعی اور جسمی تعلق کے بنا پر نصیحت کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھو، پھر ان کی تحریک اور اصلاحی کوششیں اور ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔ دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں ہے کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے۔ قرآن کریم اسی کو چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کسی جگہ فرمایا قرآن کریم کے اندر، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتے داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اپنے آپ کو بھی، آپ نماز کا حکم کیجیے اپنے اہل کو، اور خود بھی اس پر جمے رہیے، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین پر پہلے عمل ہم نے کرنا ہے، پھر اس کی دعوت اپنے بچوں کو دینا ہے، یا بچوں کے اندر دین کا باقی رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ دین سے نکل گئے تو ہم لوگ اللہ کے یہاں ہماری پوچھ گچھ ہوگی، یاد رکھو۔ اگر ایسا کریں گے، ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم رنگ نہیں ہوتا تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اگر کسی کو نیکی کی بات کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے بھائی اس کے خود کے تو ٹھکانے نہیں ہے، اپنے بچے کی تو تبلیغ کر نہیں سکتا اور ہماری تبلیغ کرنے آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں ابتدائے اسلام کے وقت عام لوگوں کا جواب یہی تھا کہ پہلے اگر یہ دعوت صحیح ہے، سچی ہے، آپ سچے رسول ہیں تو خاندان قریش کو تو آپ درست کر لیں، پھر ہماری خبر لیں۔ جب خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ اس صورت میں حاضر ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ آج کل مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین خود دین سے ناواقف ہیں، اگر دیندار بھی ہیں تو ان کے دین کی فکر نہیں کرتے، ہماری اولاد بھی دیندار ہو کر دائمی راحت کے مستحق ہو اس کی ہم فکر نہیں کرتے، بچوں کے دیندار ہونے کے لیے ماں باپ کا دیندار ہونا ضروری ہے، یاد رکھو۔ ہمارے مفتی سعید صاحب کے پاس ایک ساتھ صحابہ ہے، کہا حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بچوں کے نیک اور صالح بننے کے لیے ماں باپ کا نیک اور صالح بننا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا آیا کسی کام کے لیے، تو حضرت نے اس کو کچھ لکھ کر دیا، تعویذ وغیرہ، اور چلتے چلتے یہ بات پوچھی کہ بھائی نماز پڑھتے ہو یا نہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے ابو نہیں پڑھتے۔ حضرت نے فرمایا وہ نہیں پڑھتے تم پڑھ لیا کرو۔ کہا میری والدہ بھی نہیں پڑھتی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم پڑھ لیا کرو۔ اس نے تیسرا جواب یہ دیا کہ گھر میں میرے دادا ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ تین چیزیں اس نے کہی کہ میری والدہ بھی نہیں پڑھتی، میرے باپ بھی نہیں پڑھتے، میرے دادا بھی نہیں پڑھتے، تو کہا میں نے ایک بات یہ عرض کی، میں نے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بات اب یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے یا کہنا چاہتا ہے یہ بچہ کہ میرے گھر میں وہ ماحول نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ماں باپ اگر دیندار ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے ان کے بچوں کے دین پر، ماں باپ اگر بددین ہیں تو اس کا اثر ہوگا ان کے بچوں پر۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اس طرف اشارہ کیا گیا اس میں کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ فرمایا کہ میراث میں دادا کا وہی حکم ہے جو باپ کا حکم ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ باپ دادے کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کر لیں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی ان پر نہیں پڑے گا کہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو ان کے ماں باپ کے کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور اسی سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ جو چاہیں عمل کرتے رہیں ہماری مغفرت تو ہمارے آبا و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ سمجھے نا، قرآن کریم نے اس کے لیے ایک دو ٹوک مسلم قاعدہ بیان فرمایا ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کمائے گا کوئی آدمی کسی برے عمل کا وبال مگر جو اس پر ہے، یا دوسرے کے برے عمل کا وبال وہ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ بنو ہاشم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ۔ میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ حضور اپنے خاندان قریش کو کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آج تو لوگ ہیں کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، یہ سب القاب سے کچھ کام نہیں چلے گا جب تک تمہاری زندگی قرآن اور سنت سے وابستہ نہیں ہے۔ حدیث ہے، من بتا بھی عمله لم یسرع بھی نسبه، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اگرچہ آپ حضور کی اولاد میں ہیں لیکن ضروری ہے آپ کے لیے بھی قرآن اور سنت کو ماننا۔ آپ کی زندگی تابع ہو جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کے، قرآن اور سنت کے تابع ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں ہمارے لیے کمی ہے تو یاد رکھو کہ ہمارے لیے بھی وہی عشر ہوگا جو دوسرے لوگوں کا ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم راہ پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ملت ابیک ملت ابراہیم حنیفہ۔ آپ یہ کہیے لوگوں سے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور کہیے کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم سے پہلے نبیوں پر اترا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو اترا ابراہیم پر اور یعقوب پر اور اسحاق پر اور یعقوب اور ان کے اولاد پر، اسباط کہتے ہیں اصل میں پوتوں کو، وما اوتی موسیٰ، اور جو چیزیں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، اور جو دی گئی پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان تمام میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے سب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جن میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض۔ جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن یاد رکھو کہ توحید سب میں یکساں رہی ہیں، اسی توحید پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اپنے اپنے وقت کے اندر جن انبیاء پر کہ آپ امتی ہیں ان انبیاء کی پیروی آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم تمام کے لیے اور ساری امت کے لوگوں کے لیے بلکہ انبیاء کے لیے بھی یہ بات لازم کر دی گئی کہ تمہیں نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور وہ پیروی کریں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ بھی ایمان لائے جس طرح پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، یعنی صحابہ جس طرح ایمان لائے اس طرح اگر یہی یہودیت اور نصرانیت کے لوگ بھی، ملت نصرانی اور ملت یہودی کے لوگ بھی اگر ایمان لے آئیں تو وہ راہ پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے اس سے روگردانی کی، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یاد رکھو کہ یہ لوگ ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ کافی ہوگا ان کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے ہیں۔ صبغت اللہ، ہم نے قبول کیا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون، اور سب سے اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے جو اللہ کا رنگ ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہود اور نصرانی کے یہاں، یہودیت اور یہودی یا نصرانیوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کو باقاعدہ وہ اپنے چرچ میں یا سینگوگ میں لے جاتے، ان کو ایک قسم کا غسل دیتے اور یہ کہتے کہ اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، جس کو آج کی اصطلاح میں یہ لوگ بیبی شاور کہتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ان کے پیچھے ہو گئے، بیبی شاور کا ایک مستقل مسئلہ قائم کر دیا امت مسلمہ کے لوگوں نے۔ تو یہ بیبی شاور کے ان کے یہاں سے آیا ہے، ہم لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے تھے اپنے چرچ کے اندر، پادری کے پاس یا سینگوگ میں ربائی کے پاس، اور اس کو غسل دے کر یہ کہتے تھے کہ اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا یا نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں، سب سے بہتر رنگ اللہ کا ہے یاد رکھو، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ہند و پاک کے اندر ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو بچوں کو مزاروں پر یا کسی جگہ لے جا کر ان کو طرح طرح کے کلر چڑھاتے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو اگلی امتوں سے بدعات کے روپ میں ہمارے پاس آئی ہے۔ ایمان کی مختصر اور جامع تفسیر یہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ یعنی اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی نہ زیادتی ہو، جس طرح وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، فرشتے اور رسول اور انبیاء اور آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان اور اعتقاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہی ہمیں بھی اختیار کرنا ضروری ہے، اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا خلل واضح ہو گیا جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہرہ ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی کرتے تھے، اور ہر زمانے کے زندیق اور ملحد لوگ بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے، مگر ان کا ایمان اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر اور یوم آخرت پر اس طرح کا نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود اور ناقابل نامقبول ہوئے۔ فرشتوں کی عظمت یا محبت میں اعتدال مطلوب ہے، یاد رکھو، غلو یہ گمراہی ہے، یاد رکھو۔ شریعت اسلام میں رسول کی عظمت اور محبت یہ فرض ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس کے بغیر ایمانی مکمل نہیں ہوتا۔ مگر رسول کو کسی صفت علم کے ساتھ یا صفت قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا یہ گمراہی ہے اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر قرار دینا، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم تمہیں برابر جانتے ہیں رب العالمین کے ساتھ۔ آج بھی جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرح ہر جگہ موجود اور حاضر یا ناظر ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اللہ کے نزدیک وہی مطلوب ہے جیسی صحابہ کرام کے دل میں تھی، اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس میں زیادتی بھی جرم ہے۔ نبی اور رسول کی اختراعی قسمیں ظنی اور لغوی، یہ سب گمراہی ہے۔ اسی طرح جن فرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئے نبی کے لیے دروازہ کھولا یا کھولنا چاہا، قرآن کریم کو واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا، تو انہوں نے رسول اور نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختراع کر لیں، جن کا نام نبی ذلی یا جن کا نام نبی بروزی رکھ دیا، اور ان کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی، اور اس آیت میں ان کے دجل اور گمراہی کو واضح کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان بالرسول میں کسی ذلی اور بردزی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، یہ کھلا ہوا زندگی ہے اور کھلا ہوا الحاد ہے۔ ایمان بالآخر کی تعویلات، اسی طرح وہ لوگ جن کے قلب اور دماغ میں صرف مادے اور مادیات اور مٹیریلزم کے وہ قائل ہیں، عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں ان کو بڑی مستبعد نظر آتی ہیں، تو طرح طرح کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اقرب الالفہم کر دیا. وہ تعویلیں بھی مثل ما آمنتم بہ کے خلاف ہیں, تعویلیں بھی وہی ہوں گی جو حضور نے صحابہ کو سکھلائی اور صحابہ سے ہم تک پہنچی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی, مخالفین اسلام ہر زمانے کے اندر ایسے آئے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہیں, ان کے ساتھ طرح طرح کے الفاظ انہوں نے یہ کیے ہیں, ان کا مذاق کیا ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کی فکر نہ فرمائیں, ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. اللہ تعالیٰ کسی جگہ فرما دیں واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے. صبغت اللہ, آگے صبغت اللہ اس کا بھی معنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ دوسرے دین اور ایمان کو رنگ فرما کر اس طرح اشارہ فرما دیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے, مومن کی علامت کا, مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرے سے اور اس کے تمام حرکات اور سکنات سے اور معاملات اور عادات پہ ظاہر ہونی چاہیے کہ زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے بدن کا ہر عضو یہ مومن بن جائے, مسلمان بن جائے, یہ ہے صبغت اللہ. یہ نہیں کہ گھروں میں بچہ پیدا ہوا اور تین ویک کے بعد یا دو ویک کے بعد یا ایک مہینے کے بعد رشتہ داروں کو جمع کیا, یا جو عورت ہے جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس نے اپنی فرینڈ کو بلایا اور بچے کا شاور رکھ دیا. تو خدا کے بندو یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ غلط طریقے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر رواج پا چکے ہیں اور اچھے اچھے گھرانوں کے اندر یہ بیبی شاور کا رواج چلا ہوا ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو دیندار بنانے کی کوشش کی جائے. بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان دو, بائیں کان کے اندر اقامت کہو, اس کا اچھا نام رکھو, کسی بزرگ سے تحنیک کراؤ اس کی. یہ تمام وہ طریقے ہیں. اور 7 دن پر اس کا عقیقہ کراؤ, لڑکا ہے تو 2 بکرے یا بکریاں, اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری یا جو بھی اپنی وسعت ہے. یہ تمام سنت طریقے ہیں, ہم نے ان طریقوں کو بھلا دیا اور ایسے طریقے ہم لوگوں نے اختیار کر لیے جو جو طریقے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم مد نظر رکھیں. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. بہت سے دیندار گھرانوں کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے کہ بچوں کو شاور دینا, بیبی شاور دینا, اور اس موقع پر تمام سہیلیوں کو یا چھوٹے بچوں کو بلا کر کھانے کی دعوتیں کرنا. تو یہ غیر اللہ کے طریقے ہیں, اس سے بچنا چاہیے, اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. پھر اس میں طرح طرح کے ڈھونگ ہوتے ہیں, تو ان تمام چیزوں سے بچنا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کا متبع بنائے, ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے, ہمیں صحیح معنوں میں دین کا تابع بنائے. جو کچھ غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے. کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں یہاں پر, عبد القادر حریف کا انتقال ہوا ہے, حسین بھائی پارک کا, یونس واوڑا کا انتقال ہوا ہے, مولانا مطالعہ کا زامبیا میں, اور اسماعیل ماسٹر کے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے, ہاسلوڈ نام ہے آخری نام, امینہ یوسف پٹیل کا انتقال ہوا ہے. ان تمام کے لیے دعا فرمائیں. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں ان تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. نصیر بھائی ہیں यहाँ पर दारुल ईमान के मस्जिद के एक अच्छे काम करने वाले एक्टिव मेंबर थे, काफ़ी बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा। और इसी तरह अय्यूब नाना बावा जो डाल गए हैं, वो भी बीमार हैं काफ़ी, उनके लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाएं। और भी जितने बीमार हैं सब के लिए हम दुआ करते हैं। हमारे एक शागिर्द हैं हंजला, उनकी नानी बीमार है, उनके लिए भी दुआ फरमाएं। उसके अलावा जितने लोग हमसे खवाह हैं दुआओं के, सब के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला। जिनके मरहूमिन का इंतकाल हुआ है सब की मगफिरत फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला, चाहे वो घरों पर हैं, हस्पतालों में हैं, या फिर रिहाब में हैं, या किसी और जगह भी, सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला। सब के लिए सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को हक ताला दूर फरमाए। जो मकरूज हैं अल्लाह ताला उनकी कर्ज की गैब से शक्लें और सूरतें पैदा फरमाए। हमारी ये इदारा भी मकरूज है, अल्लाह ताला इसके कर्ज को भी आफियत के साथ पाया तकमील तक पहुंचाए, और उसका जो काम शुरू है अल्लाह ताला आफियत के साथ उसको पूरा करवा दे। मैंने पहले ये बात अर्ज की थी कि भाई 3 साल के अंदर इंशाअल्लाह इस काम के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने का इरादा रखते हैं हम, इसलिए कि तकरीबन 3 मिलियन के करीब का काम है, 6 मिलियन उस पर कर्ज है। तो दुआ भी फरमाएं अल्लाह ताला आसानी के साथ उसको उतरवा दे, और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी आफियत के साथ अल्लाह ताला पूरा फरमा दे। और उसके लिए जाहिर बात है कि असबाब की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, उसी से मांगें कि वही काम को पूरा करने वाले हैं। दूसरी बात ये, आप अपने से जितना भी हो सके हर माह $25, $50, $100 जो भी आप दे सकते हैं इस इदारे तक पहुंचाए। और जैसे मैंने आपको अर्ज किया था कि अगर 3,000 फैमिली हमारे सामने आती है और $100 हर माह के देती है, तो 3 साल में 3,000 एक एक फैमिली की तरफ से होंगे, तो अगर 3 को 3,000 से ज़रब दो तो $9 मिलियन आसानी के साथ हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। बहरहाल करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हमारा काम है कहना वमा अलैना इल्लल बलाग। काम करने वाली अस्सायो मिन्ना वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश हमारी तरफ से है, पूरा करना ये अल्लाह की तरफ से है। इसलिए कोशिशें भी करते रहें, अल्लाह से मांगते भी रहें। बहुत से हमारे उलमा इंडिया से भी जो जुड़े हुए हैं वो भी अपने मदारिस के लिए दुआओं के ख्वाह हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आफियत का मामला फरमाए, उनके मदारिस को तादेर कायम रखे, ता कयाम कयामत कायम रखे, उनको हिम्मतें दें, उनको इखलास अता फरमाए। बहुत से लोगों ने दुआ की है अपने बदन के लिए, बहुत सों को चलने में तकलीफ है, कि बहुत सों को बदन की तकलीफें हैं, अल्लाह ताला उनकी तकलीफों को दूर फरमाए। जो लोग मुकदमात में फंसे हैं अल्लाह के, अल्लाह ताला उनके लिए खैर के फैसले फरमाए। बहुत से लोग हैं जो दुआओं के ख्वाह हैं, जो परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो मुकदमात में फंसे हैं अल्लाह ताला उनके लिए खैर के फैसले फरमाए। जो लोग बच्चों की वजह से परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी औलादों को उनका नूर नज़र उनका लख्त जिगर बनाए। ये तमाम लोगों के लिए हम दुआएं करते हैं। और भी जिनके जो भी मकासिद हैं, जो यहाँ हमारे इस दर्स में मौजूद भी हैं या नहीं भी हैं, सब के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब के मकासिद को, मसाइब को, परेशानियों को दूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह ताला रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह दर्स हदीस शाम को 8:25 पर शुरू होगा।